डालो الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الحديث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میرے شیخ میرے پیر و مرشد شیخ العرب العجم عارف باللہ قطب العالم حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھل پوری رحمۃ اللہ علیہ جو میرے شیخ کے مرشد ہیں یعنی میرے دادا پیر ہیں وہ مجھ کو قنوج لے گئے میرے شیخ کو حضرت نے سنایا کہ جب میری پہلی ملاقات حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی تو پہلی ہی ملاقات میں میں نے چلہ لگایا اور فرمایا کہ 40 روپیہ میں نے پیش کیا روزانہ کا 1 روپے کے حساب سے یہ 1946 کی بات ہے روزانہ کے حساب سے 1 روپیہ تو حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا تو حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لے لیا اور پھر فرمایا کہ مجھ کو واپس فرما دیا اور واپس کر کے فرمایا کہ اس سے تم بادام کھا لینا اور دودھ پی لینا اور حضرت چونکہ زمیندار تھے فرمایا کہ جو گندم کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں میاں کھاؤ پیو بس اور حضرت والا نے فرمایا کہ اس پہلی ملاقات میں جو چلہ لگایا اس چلے کے انوارات آج تک مجھ کو محسوس ہوتے ہیں تو حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سنایا کرتے ہیں میرے شیخ فرمایا کہ ایک دن میں کپڑے دھو رہا تھا تالاب میں تو حضرت اور حضرت معاشا ابن عیسیٰ پھول پوری رحمت اللہ علیہ تلاوت فرما رہے تھے، تو اچانک حضرت دوڑتے ہوئے آئے، حضرت فرماتے کہ میں کپڑے دھو رہا تھا، تو حضرت معاشا ابن عیسیٰ پھول پوری رحمت اللہ علیہ دوڑتے ہوئے آئے میرا نام لے کر کہ حکیم اختر جلدی سے آؤ، حضرت فرماتے کہ میں اپنے شیخ کے کپڑے دھو رہا تھا، تو بھاگا بھاگا پہنچا تو حضرت کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابھی ابھی تلاوت کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک علم عظیم عطا فرمایا دوران تلاوت، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، اور ودود کے معنی بہت محبت کرنے والا، ودن بہت محبت فرمانے والا، ودود، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں میں مقبول ہو جائیں اور لوگوں میں محبوب ہو جائیں، ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے، اس کے لیے تعویذ بھی کرتے ہیں وہ کہ کوئی تعویذ ایسا پی لیں یا پلا دیں کہ لوگ ہم سے محبت کرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے تو خود اس کا نسخہ فرما دیا کہ دیکھو تم چاہتے ہو کہ محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا، مخلوق مخلوق کے دل میں داخل نہیں کر سکتا، یہ محبت خالق، خالق یعنی ہمارا پیدا کرنے والا، وہ مخلوق کے دل میں داخل فرما سکتا ہے، اور وہ کیسے، خود فرمایا ان الذین آمنوا، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، اور ایمان کی جو اور خصوصیات ہیں، اور وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے ہیں، تو کیا فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدًّا، سین تقریب کے لیے آتا ہے، یعنی جلد ہی فوراً، سین تقریب کے لیے ہے نا، یعنی اس کا نتیجہ کیا ہوگا، ایمان اور عمل صالح کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ، اللہ تعالی لوگوں کے دلوں میں، رحمان وہ رحمت والا، وہ رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا، اس لیے تعویذ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان اور عمل صالح کی خصوصیت ہے، عمل صالح یعنی نیک عمل، نیک عمل کی خصوصیت ہے، وہ تو خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم محبت ڈال دیں گے، رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت داخل کر دے گا، لوگوں میں محبوب ہو جائے گا، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ، اس لیے کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، ایمان اور عمل صالح اختیار کرے لوگ خود محبت کرنے لگیں گے، بلکہ محبت کرے محبت لے، وہ کہتے ہیں نا محبت اگر چاہتے ہو، محبت لینا چاہتے ہو تو محبت دو، محبت دو محبت لو، تو حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ کیا فرمایا کہ آنکھ میں آنسو تھے، اور حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ابھی ابھی علم عظیم عطا فرمایا کہ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، کہ غفور بہت بخشنے والا، اور ودود بہت محبت فرمانے والا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو ناموں کو یہاں ایک ساتھ کیوں نازل کیا، پھر فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غفور کے ساتھ ودود کی جو صفت نازل کی، اس سے اپنے بندوں کو ایک پیغام دے دیا، وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشتا کیوں ہے، بخشتا کیوں ہے، کہ حضرت نے اپنی پوری بھی زبان میں فرمایا، ہندوستان کی زبان میں، پورب کی، کہ بخشتا کیوں ہے، وہ بخشنے والا کیوں ہے، اور اپنے بندوں کو جلدی جو معاف فرما دیتے اس کی وجہ کیا ہے، فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، پوربی زبان میں فرمایا مارے میا کے، یعنی محبت کی وجہ سے اپنے بندوں کو جلدی معاف فرما دیتا ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، یہ دو صفتیں، کیونکہ ہم کیوں تم کو بخشتے ہیں، محبت کی وجہ سے، لفظ سنایا کہ حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ مجھے قنوج لے گئے، ہندوستان کا ایک شہر ہے، جہاں کے عطر مشہور ہیں کیونکہ عطر بنتے ہیں وہاں پر، اور روغن وغیرہ یعنی تیل وغیرہ مشہور ہے وہاں کے. تو فرمایا کہ وہاں پر حضرت جہاں پر تیل بنتا تھا وہاں مجھے لے گئے. میرے شیخ نے سنایا تو حضرت معاشا دغی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ وہاں دکھایا کہ دیکھو یہ تیل کیسے بنتا ہے، کہ تلی جو ہے تلی کے اوپر جو بھوسی ہے اس بھوسی کو چھڑاتے ہیں، اس کو رگڑتے ہیں، رگڑنے سے وہ بھوسی ہٹ جاتی ہے اور ایک نہایت باریک جھلی رہ جاتی ہے. وہ جھلی اتنی باریک کہ اس میں سے تیل نظر آ رہا ہوتا ہے اندر. اور حضرت نے فرمایا کہ اتنی باریک اگر سوئی ذرا سی سوئی چبوئے تو وہ تیل باہر آ جائے گا. فرمایا کہ اس کے بعد اس بھوسی کو رگڑنے کے بعد اگر روغنے گلاب بنانا ہے جس کو روغنے گل بھی کہتے ہیں، تو اس کو پھر اس تلی کو جو کہ بھوسی اور رگڑی رگڑائی ہے، جس کی بھوسی چھڑائی ہے اور رگڑی رگڑائی ہے، اس تلی کو پھر اس گلاب کے پھول میں رکھ دیتے ہیں، جس سے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گلاب کی خاصیت اور خوشبو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے. فرمایا کہ حضرت معاشا دغی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر بھوسی کو بغیر رگڑے ہوئے اور اس کی بھوسی چھڑائے بغیر تلی کی اگر ویسے ہی رکھ دیں تو 1000 سال اس کو پھولوں میں بسائیں اور گلاب کے آلہ والے پھول میں بسائیں لیکن وہ خوشبو اس کے اندر منتقل نہیں ہوتی. لہذا پہلے بھوسی چھڑاتے ہیں تلی سے، پھر اس کے بعد جب باریک سی جھلی رہ جاتی ہے پھر اس کو بساتے ہیں اس میں. اور اگر روغن چمبیلی بنانا ہے تو چمبیلی کے پھولوں میں، اور روغن موتیا بنانا ہے تو موتیا کے پھولوں میں. اس سے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تلی کی بھوسی چھڑانے کے بعد اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ پھول کی خوشبو اور اس کی خاصیت کو اپنے اندر جذب کر لے. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اب وہ جو رگڑا اس کو اور رگڑ کر اس کی بھوسی چھڑا دی، پھول کی خوشبو میں بسا کر پھولوں میں بسا کر پھول کی خوشبو اور خاصیت اس کے اندر منتقل ہو گئی. پہلے کیا تھا، اگر اس کی صرف رگڑائی کرتے اور پھول میں اس تلی کو نہ رکھتے تو وہ کیا ہوتا، تلی کا تیل، وہ کیا کہلاتا ہے نرا، تلی کا تیل. لیکن پھول کی صحبت ملی، پھول کی صحبت سے اب وہ کیا بن گیا، روغن گل، روغن چمبیلی. اب جب وہ روغن گل بن گیا تو مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو روغن گل روغن کنجد نمان. اب روغن گل کو تلی کا تیل مت بولنا، کیوں؟ کیونکہ پھول کی صحبت سے اس نے اس کی خوشبو اور صلاحیت کو اپنے اندر جذب کر لیا. اب اس کو یہ مت کہو کہ یہ روغن کنجد ہے، تلی کا تیل ہے. نہیں، وہ تلی کا تیل نہیں ہے، اس نے اس پھول کی صحبت سے اس کی خوشبو اور صلاحیت کو اپنے اندر جذب کر لیا. اب تلی کا تیل نہیں کہتے اس کو، اب اس کو گلاب کا تیل، چمبیلی کا تیل یا موتیا کا تیل کہتے ہیں. سامنے ہی بیٹھو، ادھر آ جاؤ. معروفی کیا فرمائے، روغن گل روغن کنجد نمان. اب اس کے اندر وہ صلاحیت جذب ہو گئی تو اب اس کو تلی کا تیل مت بولو. اور فرماتے ہیں کہ آفتاب دید او جامد نمان، جس برف نے سورج کو دیکھ لیا، جس برف نے سورج کو دیکھ لیا اس کو برف مت بولو، اب وہ پانی ہے، اب وہ جمع ہوا نہیں رہ سکتا، اب وہ مٹ جائے گا. دیکھیے یہ جگہ جو ہے نا آگے آگے آ جائے. البركة في الحركة. جس آفتاب کو جس آفتاب نے برف کو دیکھ لیا تو پھر اب کیا ہے, وہ برف نہیں رہ سکتی, اب وہ پانی بن جائے گا. لہذا اس کی اب ماہیت بدل گئی, اب اس کی حیثیت بدل گئی. یہ بات سنا کر میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا کہ اسی طریقے سے حضرت معاشاد دوئی صاحب پھرپوری نے سمجھایا کہ دیکھو اب روغن گل بنانے کے لیے تلی کے تیل کے ساتھ دو کام کیے جاتے ہیں. ایک کام تو یہ کرتے ہیں کہ اس کو رگڑتے ہیں, رگڑ کر اس کی بھوسی کو چھڑاتے ہیں ایک کام, اور دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ اس کو پھول کی خوشبو میں بساتے ہیں کہ جس سے اس کے اندر پھول کی خوشبو اور صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اور صلاحیت منتقل ہو جاتی ہے, اور صلاحیت کو پیدا کرنے کے لیے مجاہدہ کراتے ہیں اور رگڑتے ہیں. فرمایا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور نسبت اور تعلق مع اللہ کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو تھوڑا سا مجاہدہ چاہیے, تھوڑا سا مجاہدہ, تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کے راستے کی مشقت اور تھوڑی سی تکلیف. لیکن مشقت اور تکلیف کون سی ہونی چاہیے یہ بھی سیکھنا ضروری ہے. اب ایسی مشقت نہ ہو, اب جیسے دو آدمی تھے, دیکھا کہ دو آدمی کام کر رہے ہیں, ایک آدمی سڑک کی کھدائی کر رہا ہے اور دوسرا آدمی وہ سڑک کی کھدائی کرتا جاتا ہے اور دوسرا آدمی پیچھے اس کے مٹی ڈالتا چلا جاتا ہے. اب دونوں یہ کام کر رہے ہیں, ایک آدمی وہاں گزرا, اس نے بہت دیر تک دیکھتا رہا, اس نے کہا شاید یہ کچھ کریں گے. انہوں نے کہا حرکت تو عجیب معلوم ہو رہی ہے کہ ایک آدمی سڑک کھود رہا ہے اور دوسرا مٹی ڈالتا جا رہا ہے. اے میاں وہاں کیا دیکھ رہے ہو یار, توجہ سے بیٹھا کرو, ذرا ادھر دیکھتے رہو. اب وہ حیران بہت دیر تک یہ تماشا دیکھتا رہا, آخر سمجھ میں نہیں آیا. اس نے پوچھا جا کر کہ بھائی صاحب یہ جو آپ دونوں یہ کام کر رہے ہیں کہ ایک آدمی کھدائی کر رہا ہے ایک مٹی ڈال رہا ہے, یہ سمجھ میں نہیں آیا. کہا بات یہ کہ اصل میں ہم لوگ تین ہیں آدمی جو کام کرتے ہیں, تین لوگ کام کرتے ہیں, ایک کا کام ہے کھدائی کرنا, دوسرے کا کام ہے تار ڈالنا, اور تیسرے کا کام ہے اس میں مٹی ڈالنا. تو جو تار ڈالنے والا آدمی وہ آج آیا نہیں, اس لیے ہم تو اپنی ڈیوٹی پوری انجام دے رہے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی مزدوری کو حلال کرنا ہے, اس لیے ہم اپنی ڈیوٹی پوری انجام دے رہے ہیں, اپنے فرائض کو پورا کر رہے ہیں. تو دیکھیے محنت ہے نا محنت, لیکن یہ محنت معتبر نہیں ہے. لہذا تکلیف اور مشقت بھی, ہر تکلیف اور مشقت پر اجر نہیں ملتا. لہذا ایک آدمی اگر مغرب میں یہ نیت کر لے کہ اب میں کھاؤں گا نہیں اور فجر تک کچھ نہیں کھاؤں گا اور روزہ رکھوں گا, تو یہ روزہ کہلائے گا؟ یہ روزہ نہیں کہلائے گا, کیونکہ روزے کے لیے جو شرائط ہے, قاعدہ یہ ہے اذا ثبت الشیء ثبت بلوازمہ, ہر چیز جو ثابت ہوتی ہے اپنے لوازمات کے ساتھ, خصوصیات کے ساتھ, ما لہ ما علیہ کے ساتھ. زیادہ مشقت اور محنت کیسی ہونی چاہیے یہ بھی تو ٹھیک ہونی چاہیے. اسی لیے شیخ اور مرشد اور رہبر چاہیے. بغیر شیخ اور رہبر کے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ایک آدمی میں صلاحیت موجود ہو, کتابیں خود پڑھ کے وہ ڈاکٹر انجینئر بن سکتا ہے, لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکتا, محنت کتنی کرتا رہے گا. میرے مرشد نے اور سمجھایا کہ دیکھو ایک آدمی جلیبی بنانے کی ترکیب لکھی ہوئی ہے, بلکہ جلیبی بنانے دیکھتا بھی ہے کیسے بنتے ہیں جلیبی, اور اس کے لیے کیا کرتا ہے, وہ جلیبی بنانے والا ہاتھ کو گھماتا رہتا ہے. لیکن فرمایا کہ نتیجہ کیا ہوگا, وہ جلیبی کا اس کے ہاتھ میں وہ کپڑا دے دو جس میں سے وہ میدا نکلے گا, وہ کڑھائی میں ڈالے گا, لیکن کوئی یہاں جا رہی ہے کوئی وہاں جا رہی ہے, ٹیڑھی دم چونچ اور دم بنے گی اس میں. اور اگر جلیبی بنانے والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے تو وہ سکھا دے گا کہ گھمایا کیسے جاتا ہے, کیونکہ یہ انداز ہے نا, وہ دیکھتے ہیں یوں ایسے گھماتا ہے. تو پتہ چلا ہر چیز کا ایک انداز ہوتا ہے. مشقت اور محنت کے لیے بھی مشقت کے لیے اور محنت کے لیے بھی صحیح مشقت اور صحیح محنت کا ہونا ضروری ہے. ایک آدمی اس کا پیٹ خراب تھا, صبح صبح اٹھا تو ماں نے کہا یا بیوی نے کہا کہ بھائی دیکھو تمہارا پیٹ ٹھیک نہیں ہے. اچھا ایک بات بتاؤ, پہلے زمانے میں جب کسی کا پیٹ خراب ہوتا تھا, بلکہ میں نے اپنے شیخ کو دیکھا ہے, حضرت کا اگر کبھی پیٹ میں کوئی ہو تو حضرت فاقہ فرماتے. اور آج کل ہمارے ہاں پیٹ کا علاج کیسے, خراب ہو تو کیا علاج کرتے, اور کھاؤ, اتنا کھاؤ کہ سلاب کی طرح بہ کے سب جراثیم بہا کر لے جائے. وہ پتا چلا بندہ بھی بہ کے لے جاتا ہے, بندہ بھی بہ جاتا ہے. وہ اب اس کو بیوی نے کہا کہ دیکھو بھائی پیٹ تمہارا ٹھیک نہیں ہے, کام کرو آج کچھ کھاؤ پیو مت. اس نے کہا اچھا چلو بھائی ٹھیک ہے, کچھ کھاتا پیتا نہیں, نہ کھا رہا نہ پیا. اثر کا ٹائم آیا تو اس نے سوچا یار صبح سے تو جب سے میں اٹھا ہوں, رات 3 بجے سے اٹھا ہوا ہوں اور میں نے کچھ کھایا پیا نہیں, چلو اب روزہ رکھ لیتا ہوں. اب اس کا روزہ معتبر ہو, شام گزر گئی. تو مشقت تو بے شک ہے, محنت تو ہے, لیکن اس محنت کے لیے ضروری ہے. ہمارے ایک دوست سناتے کہ ایک دفعہ میں جہاز میں جا رہا تھا عمرے کے لیے, اب ایک صاحب اعلان ہوا کہ بھائی جب وہ میقات کے قریب پہنچنے والا ہوتا ہے تو جہاز والے اس سے پہلے اعلان کرتے ہیں کہ میقات آنے والا ہے, حاجی لوگ احرام باندھ لیں. اور احرام باندھنے کا مطلب اصل میں احرام کی نیت ہے, ورنہ انسان کیا کرتا ہے پہلے سے ہی چادر وغیرہ کپڑے سلے ہوئے اتار کر مرد حضرات کے لیے کہ وہ چادریں پہن کے بیٹھ جاتے, نیت البتہ اس وقت کرتے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے نصیحت بھی کی کہ جہاز پر بیٹھنے کے بعد جب جہاز اڑ جائے پھر نیت کرنا, نیت کرنے میں جلدی نہ کرنا, کیونکہ بعض مرتبہ فنی خرابی کی وجہ سے جہاز جو ہے وہ اس میں تاخیر اور لیٹ ہو جاتا ہے, پھر حاجی کے لیے مشکل ہو جاتی ہے, پریشانی ہوتی ہے. اس لیے سمجھایا کہ تم نیت جلدی نہ کرو, پہلے جہاز بیٹھ جائے, جب جہاز اڑ جائے اس کے بعد پھر نیت کرو. اب انہوں نے کہا وہاں ایک دیہاتی آدمی بیٹھا ہوا تھا, اب وہ دیہاتی آدمی نے اعلان ہوا کہ بھائی احرام باندھ رہے, کہا کپڑے پہنے تھے وہی کپڑے اتار دیے, پہلے تو کپڑے وہی اتارے پھر اس کے بعد اس نے احرام باندھا. اب کتابوں میں لکھا ہے کہ بھائی بہتر یہ ہے, مستحب ہے یہ کہ دو رکعت بھی پڑھو, سب کتابوں میں بات لکھی ہے کہ یہ مستحب ہے. اب انہوں نے قبلہ پوچھا نہیں, جانماز بچھایا, اللہ اکبر شروع کر دیا. وہ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ بھائی تم نے کہاں قبلہ معلوم ہے, کہ اچھا نہیں دوسری طرف بچھا دیا. سب سلام پھیرا, میں نے کہا بھائی معلوم تو کرو, تیسری طرف بچھا دیا, پھر سمجھایا تو چوتھی طرف بھی کر لیا. کہا اللہ میاں کہیں تو قبول فرمائے گا, چاروں طرف گھما دیا اس نے ظالم نے, کہا کہیں تو قبول فرمائے گا. تو دیکھیے بات یہ نہیں ہے کہ کہیں تو قبول فرمائے گا, بات یہ مشقت ہے, وقت سے ہٹ کر یا رخ سے ہٹ کر تو اس مشقت سے نتیجہ نہیں نکلتا. اس لیے محنت اور مشقت یہ بھی سیکھنا ضروری ہے میرے دوست. تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نسبت مع اللہ اور تعلق مع اللہ کے لیے دو چیزیں چاہیے, ایک تو مجاہدہ. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ محنت اور مجاہدہ اس سے ذرا کچھ نفس کی بھوسی چھڑائی جاتی ہے. اور یہ اب اس کی جو میرے شیخ نے فرمایا کہ اللہ مالوسی اور سید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ نے والذین جاہدوا فینا, یعنی جو ہمارے لیے مجاہدہ اختیار کرتے ہیں, کیونکہ بعض مرتبہ انسان محنت کرتا ہے لیکن مخلوق کے لیے, یا اس کی یہ نیت ہے کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں گے, یا امام جو ہے جماعت میں چلے گیا کہ چلو کمیٹی جو ہے وہ پھر مجھے نکالے گی نہیں نوکری سے, تو نیت اس کی فاسد ہے. یا میں بھی جاؤں گا بزرگوں کے پاس وقت لگاؤں گا خلافت ملے گی، کوئی پگڑی شگڑی مل جائے گی، پھر میں بھی اپنا کیا کھول لوں گا. نیتیں ہیں نا یہ سب. ایک شخص مولانا قطب العالم رشید احمد صاحب گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کیا 10 برس رہا. دس برس کے بعد اس نے کہا کہ حضرت مجھے آپ کے پاس کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور فائدے کا اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے خلافت نہیں ملی، یہ مطلب تھا اس کا. حضرت نے پوچھا اچھا تم سچ سچ بتاؤ تمہاری نیت کیا تھی یہاں رہنے کی؟ انہوں نے کہا حضرت میری نیت تھی کہ میں آپ کے پاس رہوں گا، کچھ آپ کی خدمت کروں گا، کچھ پیر ویر دباؤں گا، آپ مجھے خلافت دے دیں گے، میں اپنے علاقے میں جاؤں گا، وہاں خانقاہ کھولوں گا اور دین کا کام کروں گا. نام رکھا نا دین کا کام. تو حضرت نے فرمایا تمہاری نیت خراب تھی. ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں از خدا اللہ تعالی سے غیر اللہ کو مت مانگو، اللہ سے اللہ کو مانگو. اس لیے فرمایا والذین جاہدوا فینا، مجاہدہ ہو ہمارے لیے. اب اس کی چار تفسیر ہے. نمبر ایک، علامہ علوسی رحمت اللہ نے جو فرمائی الذین اختاروا المشقتا فی ابتغاء مرضاتنا، جو یہ محنت اور مشقت کرے کس کے لیے؟ اللہ تعالی کی رضا اور خوشی کو تلاش کرے، ڈھونڈے. اب جیسے کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، زندگی گزر جاتی ہے مسئلہ نہیں پوچھتے ہم. ایک تو مسئلہ اس لیے نہیں پوچھتے کوئی کام کے بارے میں، مسئلہ ایک تو اس لیے نہیں پوچھتے کہ اگر ہمیں مسئلہ پتا چل گیا تو یہی کام کرنا پڑے گا. بجلی چوری کر رہے ہیں نہیں پوچھتے، مولوی صاحب سے مسئلہ نہیں پوچھتے. ایک تو مسئلہ معلوم ہی ہے کہ جی پوچھنے کا کیا فائدہ، ہمیں تو پتہ ہے بجلی چوری کرنا گناہ ہے، پوچھیں گے تو پکڑے جائیں گے، اس لیے پوچھتے ہی نہیں ہے. کہ نہ مسئلہ پوچھو اور نہ مصیبت میں اپنے کو پکڑاؤ، مسئلہ ہی نہیں پوچھتے. تو اللہ کی رضا خوشی کو تلاش کرنا کیا ہے؟ کہ کوئی شریعت کا مسئلہ ہے، اب عالم سے پوچھے، مفتی سے پوچھے، اب اس کے لیے سفر کر کے جانا پڑتا، یا دین سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے دور دور سے چل کے آ رہا ہے، گرمی ہے، بارش ہے، کبھی بیمار بھی ہوتا ہے، کبھی تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، لیکن شیخ کی مجلس کا وقت ہے، راستے میں کیچڑ بھی ہے، لیکن میرے دوستو اس مشقت کو اختیار کرنا کہ شیخ کے پاس جائیں گے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی پتا چلے گی، شیخ سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد ملے گا، اب گناہ کو چھوڑنا آسان ہوگا، یہ مشقت ہے. ایک ہو گئی نا مشقت. نمبر دو، الذین اختاروا المشقت فی نصرت دیننا، دین کی مدد اور نصرت کے لیے مشقت کو برداشت کریں. جیسے اپنا مال پیش کر رہے ہیں کہ لیجئے جناب مسجد میں مدرسے میں دین والوں کی خدمت پہ متاثرین ہیں، ان کے لیے دے رہا ہے کہ لوگ بیچارے پریشان ہیں، ان کی ضرورت کھانا پینا لباس دوا وغیرہ، طلباء کا انتظام ہوتا ہے مدارس کے اندر، اب ان کے کھانا پینا دوا کتابیں سب اہل مدارس کرتے ہیں، اب وہ دین اپنا مال دے رہا ہے. تکلیف تو ہو رہی ہے کیونکہ مال دینا آسان کام تھوڑی ہے، لہذا لیکن وہ اس مشقت کو برداشت کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائیں گے. ایک عالم نے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے جو بیعت تھے، انہوں نے حضرت سے عرض کیا، مالدار بھی تھے، انہوں نے کہا حضرت زکات مجھ پر فرض ہے، لیکن جب زکات ادا کرتا ہوں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو حضرت نے پوچھا جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو کیا آپ زکات نہیں دیتے؟ تو کہا نہیں حضرت، بے شک زکات ادا کرنے تکلیف ہوتی ہے لیکن میں زبردستی کہتا ہوں، نہیں اللہ کا حکم ہے وہ تو ادا کرنی ہے، دادا میں زبردستی دیتا ہوں. تو اس پر تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ نے فرمایا آپ کو ڈبل اجر ملے گا، ایک تو زکات کا فرض ادا کرنا اس کا اجر، اور دوسرا اپنے دل کے خلاف کرنا اس کا اجر. اب بارش ہوئی، مسجد میں آنے کو جی نہیں چاہتا کہ جی راستے میں چیکڑ ہوگا، راستے میں کیچڑ ہوگا، اور راستے میں یہ ہوگا، کپڑے خراب ہو جائیں گے، ارے گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں. نہیں میرے دوستو، اب وہ مسجد میں آ رہا ہے، تکلیف ہے نا، اب اس کو ڈبل اجر ملے گا. اب روزہ رکھا, روزہ رکھنے سے ہوش کہ جی صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہوں گا, پتہ نہیں مری جاؤں گا میں, ساری زندگی روزہ رکھا نہیں مرا, اب اس کو خیال آیا کہ مر جاؤں گا. ہر دفعہ روزہ رکھتا ہے یہی کیفیت, لیکن اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہا ہے. ہاں تکلیف تو ہوتی ہے, لیکن اس مشقت کو برداشت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی, اور دل کے خلاف کرنا جیسے جہاد پر جاتا ہے, نفس کو ناگوار ہوتا ہے کہ جی ایسا نہ ہو ابھی تیر لگا ابھی گولی آ کر لگی, ڈر بھی رہا ہے کانپ بھی رہا ہے, لیکن اللہ کا حکم سمجھ کے جا بھی رہا ہے, تو اس کو ڈبل اجر ملے گا. ایک تو اس حکم کو بجا لانا اور ایک دل کے خلاف کرنا, جیسا مال کو پیش کرنا یا جان پیش کرنا. وہ کیسے مال پیش کیا, اپنی گاڑی میں لے گئے کہ چلو جی بیان ہے, بیان کے لیے لے گئے, عالم کو لے جا رہے ہیں ادھر سے ادھر تاکہ اسے دین پھیلے, اپنا گھر پیش کر رہے ہیں, اپنی جگہ پیش کر رہے ہیں, اپنا مال دے رہے ہیں, اپنی گاڑی پہ ساتھ لے کر جا رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہیں. یہ سب کیا, یہ دین کی نصرت ہے میرے دوست. دو ہو گئی. نمبر تین, الذین اختاروا المشقت فی امتثال اوامرنا, اللہ تعالی کے حکم کو بجا لانے کے لیے ہر مشقت کو اٹھا لیں. اب داڑھی رکھی, لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ ارے میاں یہ کیا ہو گیا, اب تمہاری شادی کیسے ہوگی. اب شلوار کرتا بنایا کہ شلوار ٹکروں سے اوپر, لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. یا عورت ہے اس نے شرعی پردہ شروع کیا, کہا اب بڑھاپے میں پردے کا خیال آیا. یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں پردے کا خیال آیا, اب بڑھاپے میں داڑھی کا خیال آیا. تو نہیں, مخلوق کی ہر اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے کوئی کتنا اعتراض کرے, کوئی کچھ کہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرے اور اس تکلیف کو برداشت کرے, چاہے اس عمل کو کرنے میں ہو یا اس عمل کی وجہ سے لوگوں کی باتیں سننے کے لیے ہو, ہر چیز کو برداشت کرے. یہ کیا ہے, اس تکلیف, یہ اللہ کے راستے کی تکلیف ہے. تین ہو گئے نا. اور نمبر چوتھی, الذین اختاروا المشقت فی الانتہائی عام مناہینا, اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچنے کے لیے ہر مشقت کو برداشت کر لے. کہ ایک عورت, حسین عورت سامنے آئی, مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے سنایا, میرے شیخ نے مثنوی پڑھائی تو یہ واقعہ سنایا, کہ ایک آدمی ایک حسین لڑکی کے پیچھے جا رہا تھا اور اس کا پیچھا کر رہا تھا اور گنگناتا ہوا جا رہا تھا, ہمیں تم سے پیار اتنا کہ ہم نہیں جانتے مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا. تو اس لڑکی نے پوچھا کہ خیریت جناب, میرے پیچھے کیسے آ رہے ہیں؟ کہا کیا بتاؤں, بس تمہارے عشق میں گرفتار ہوں, تمہاری محبت میں پاگل ہوں. کہا یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن میری چھوٹی بہن آ رہی ہے پیچھے, وہ مجھ سے بھی زیادہ حسین ہے. اس نے اچھا پیچھے مڑ کر دیکھا, کہا کدھر ہے؟ اس نے اتاری سینڈل اور اس کی کھوپڑی کو کیا ہینڈل, دے ٹپا ٹپ اس کی کھوپڑی پہ برسائے. ہمارے ایک پیر بھائی نے سنایا کہ صدر میں ایک شخص نے ایک عورت کو چھیڑا, تو اب وہ کسی نے دیکھ لیا, اس کی پٹائی شروع, سارے بھرے بازار میں اس کو جوتے پڑ رہے تھے, تو کسی اخبار کے نمائندے نے اس کی تصویر کھینچ لی. یہ 80 کے زمانے کی بات ہے, اور اگلے دن اخبار میں خبر لگا دی. اب وہ جوتا اس کے سر پر پڑ رہا ہے, تصویر ہے وہ آدمی اور جوتا سر پر اس کے, تو اس پر وہاں اس نے ایک عنوان لگایا, ہیڈنگ لگائی, عشق کا علاج جوتا. عنوان لگا دیا, عشق کا علاج جوتا. تو اس نے بھی کھوپڑی پر مارا, اور معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ اس نے کہا, اے ابلہا, اگر تو عاشقی اور گر بیانے دعوی خود صادقی, کہ اگر تو میرا عاشق تھا اور اپنے اس بیان میں سچا تھا, تو پس چرا پر غیر افکندی نظر, لیکن جب تو میرا عاشق تھا تو نے کسی اور کو کیوں دیکھا؟ یہ جو تو دوسروں کو عاشق میرا بنا ہوا ہے اور گانے میرے لیے گا رہا ہے، گانے میرے لیے گا رہا ہے، عاشق میرا بنا ہوا ہے اور دیکھ دوسروں کو رہا ہے. پس چہرہ بر غیر اب گندی نظر، تیرا دوسروں کو دیکھنا ای بوا دعوی عشق ہے بے ہنر اے بے وقوف. اس طرح سے عشق کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ دعویٰ عشق کا میرے ساتھ اور نظر پہ دوسرے کو دیکھتا دوسروں کو ہے. تو یہی عالم ہے کہ دعویٰ عشق کسی سے اور بس اسٹاپ پہ ساری حسینوں کو دیکھا جا رہا ہے، اس کو بھی اور اس کو بھی، اس دس کے ساتھ سیٹنگ بنائی جا رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ معرومی فرماتے ہیں کہ دراصل یہ حوثناک، یہ شخص جو ہے لالچی ہے، شہوت کا مریض ہے، نفس کا پجاری ہے، اور یہ شخص اللہ تعالی کے قرب سے محروم رہے گا. اب ہاتھ میں تسبیح لے لی، ہاتھ میں تسبیح لے لی تو اس طرح سے تو اللہ تعالی کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اور عالم یہ ہے کہ ہاتھ میں تسبیح ہے، سر نیچے نیچے سر کر کے ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، کالا چشمہ پہن کر دیکھ رہا ہے. اس طرح سے بدنظری کی لانت، بدنظری کر کے اپنے نور کو جو عبادتوں سے پیدا ہوتا ہے، شرک کی صحبتوں سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ ظالم بدنظری کر کے عورتوں کو اور لڑکوں کو دیکھ کر اس طرح اپنے نور کو برباد کر رہا ہے. تو یہ جو ہے یہ اب مشقت، اب نظر بچانے میں تکلیف ہے، نظر بچانے میں تکلیف ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اب نظر جب نیچی کرتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، دل ٹوٹتا ہے. فرمایا یہی ٹوٹا ہوا دل اللہ تعالی کی تجلی گاہ بنتا ہے. اب یہ بوسی چھڑائی جا رہی ہے نفس کی، یہ جو مشقت اور مجاہدہ کر رہا ہے گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا. اب پتا چلا شیخ کی صحبت میں آنا جانا شروع کیا، اب جن کو فون کرتا تھا فون کرنا بند کر دیا، کہا ہائے یہ کیا ہو گیا، آپ نے تو ہم سے شادی کا وعدہ کیا تھا. پہلے تو ٹیلی فون پر رات رات پر غزلیں سناتے تھے، سارے گانے فلمی یاد کیے ہوئے تھے، گانے سنائے جا رہے تھے، اب کیا ہوگا؟ کہ اچھا میں آپ کی خاطر سے میں بھی پردہ کروں گی، میں بھی شرعی پردہ کروں گی. اور شرعی پردہ یہ ہے کہ وہ معشوقہ وہ بھی برقعے میں اور عاشق صاحب نے بھی داڑھی اتنی بڑی رکھی ہوئی ہے. پہلے تو کیا، پہلے تو نفس کے پجاری تھے، اب یہ شرعی عشق شروع ہو گیا. کیوں؟ مولوی صاحب شرعی بنے ہوئے، داڑھی، ہاتھ میں تسبیح، شلوار ٹخنوں سے اوپر، مونچھیں صاف، تبلیغ میں چلے بھی لگا رہے ہیں، اللہ والوں کے پیر بھی دبا رہے ہیں، اور وہ جو ہے معشوقہ اس نے بھی برقع لے لیا. اب وہ برقع بالکل آنکھ بھی نظر نہیں آتی، ہاتھوں پر بھی دستانے چڑھے ہوئے، موزے بھی پہنے ہوئے، برقع بھی ہے، لیکن ٹیلی فون پہ گپ اینڈ شپ چل رہی ہے، میسیجز چل رہے ہیں کہ شب معراج مبارک ہو، شب برات مبارک ہو، ہمیں بھی حلوے میں یاد رکھنا، حلوہ کھا کے ہمارے لیے بھی دعا کرنا. اور باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم شادی کے بعد زندگی کیسے گزاریں گے، ابھی سے باتیں ہو رہی ہیں شادی کے بعد ہم زندگی کیسے گزاریں گے. اور وہ عاشق صاحب بھی کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، ارے بہت نیک ہے وہ، اتنی نیک ہے کیا بتاؤں، بالکل شرعی پردہ، بزرگوں کے بیان میں بھی جا رہی ہے، بزرگوں کے ایسڈ بھی، شرعی پردہ بھی شروع کر دیا. اور عالم یہ کہ گپ اسے، اور وہ جو جس سے ابھی شادی بھی نہیں ہوئی اس سے بات کرنا حرام ہے، اور وہ اس کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر لے کر بھی جا رہے ہیں کہ عید آ رہی ہے چلو تمہیں کپڑے تو دلا دوں، یا چلو موٹر سائیکل پر نہیں تو گاڑی پر لے جا رہے ہیں، وہ برقعے میں، کہا دور بیٹھ رہا بھائی، چھونا منع ہے. کہا لیکن ذرا انگلی تو دکھاؤ، میں انگلی کا ناپ دے دو کیونکہ تمہارے لیے انگوٹھی بنوانی ہے. عالم ہے اب یہ شرعی عشق ہوا نا، کیوں، یہ بھی مولوی صاحب اتنی بڑی داڑھی رکھ کر، اور وہ بھی بزرگوں کے صحبت یافتہ، اور وہ بھی بزرگوں کے آنے جانے والی، بیان سننے والی. اب جب دونوں اتنے نیک ہوں گے تو اس عشق کو کیا بولیں گے، شرعی عشق بولیں گے نا. جو پہلے آئی نا شرعی آڈیو، شرعی بینک آ گیا، کیونکہ مولوی صاحب بٹھائے ہوئے پیچھے، سامنے تو عورتیں کچھ ہیں، پیچھے ہیں شرعی بینک آیا. اب شرعی عشق بھی، کیونکہ مدرسۃ البنات ہے یا اقراء اسکول ہے، ناظم صاحب وہ مولوی صاحب، اور معلمہ صاحبہ وہ حافظہ، وہ بھی عالمہ،
اب ٹیلی فون پر پوچھ رہے مولوی صاحب ناظم صاحب ذرا کتاب منگوا دیں ذرا وہ منگوا دیں. اب باتوں باتوں میں شروع لے کر بھاگ گئے اس کو, تو شرعی عشق ہوا نا بھائی, کیونکہ دونوں شریعت و سنت کے پابند ہیں. تحجد نہیں چھوٹتی, تحجد گزار ہے تو شرعی عشق ہی کہلائے گا نا بھائی. یہ جو ہے میرے دوستو یہ نفس یہ رکاوٹ پیدا کرتا ہے, اس لیے اس کی جب گناہ سے بچتا ہے تو اس نفس کی بھوسی چھوٹتی ہے اور اب باریک چھلی رہ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لنا ہدینہم سبلنا, ہم ضرور بالضرور, اور میرے مرشد نے فرمایا کہ یاد رکھنا اللہ کے راستے میں مجاہدہ ضروری ہے. فرمایا کہ مجاہدے کو ضروری کیوں رکھا, اگر فرمایا کہ اگر مجاہدے کو نہ رکھتے تو ہر آدمی پھر کہتا کہ ہم بھی اللہ والے بن جائیں گے. معروفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق از اول چہرہ خونی بوت. ذرا ایک بات بتاؤ کہ عشق ابتدا میں اللہ کی محبت کا راستہ یہ خونی اور مشکل کیوں نظر آتا ہے؟ ارے جی لوگوں کی باتیں, داڑھی رکھیں گے لوگ کیا بولیں گے, شلوار ٹخنے سے اوپر رکھیں گے کیا بولیں گے. ذرا اسی مجلس میں ایسے بھی لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے داڑھی رکھی, جو بالوں کو کالا کرتے تھے, جنہوں نے شلوار ٹخنے سے نیچے رکھتی, ان سے پوچھو کہ داڑھی رکھنے کے بعد کسی نے کیا بولا, شلوار ٹخنے سے اوپر کرنے کے بعد کیا بولا, اور بالوں کو کالا کرنا چھوڑا تو کیا بولا؟ کہتے کہ جی اب عزت بڑھ گئی, اب لوگ دعائیں کرا رہے ہیں. بس خام خام میں اپنی طرف سے یار یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا, لوگ پتہ نہیں کیا بولیں گے. اپنی طرف سے سارے مفروضے قائم کیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم تمہارے کاموں کو آسان کریں گے. اب وہ کاموں کو آسان کریں گے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, لیکن اب یہ ڈر رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا. اپنی طرف سے سارے مفروضے ہیں, تو نتیجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب سے محروم رہتا ہے. تو اور اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اللہ تعالیٰ مخلص محسن معنی میں مخلص کے ہے, کہ خالص بندے اللہ تعالیٰ کے جو مخلص بندے ہیں. کیوں؟ مجاہدہ اٹھانے سے پتا چلے گا کہ یہ مخلص ہے, ورنہ حلوہ کھانے کا وقت آئے تو ساری جماعت جمع ہو جائے گی. ایک آدمی تھا نا, اب دو دوست ایک جگہ رہتے تھے, ایک ہی جگہ ملازمت کرتے تھے تو وہ مل کے رہتے تھے. اس نے سحری کا وقت آیا, اس نے اٹھایا کہ بھائی سحری تو کر لو. اس نے کہا یار نیند بہت آ رہی ہے مجھے. کہا اچھا چلو. کہا ویسے بھی رات کھانا کھایا تھا پیٹ بھرا ہوا ہے. کہا اچھا روزہ رکھ لو. کیا روزہ تو بہت گرمی ہے, کام پہ بھی جانا تھا بڑا مشکل, مجھ سے پیاس برداشت نہیں ہوتی. کہا اچھا نماز. کہا اچھا بھائی نماز تو پڑھ لے. یار ابھی نیند بہت آ رہی ہے بعد میں پڑھ لوں گا, نماز بھی ہوگی. اچھا بھائی کام پر چلا جائے. جی کام پر جانا. جی دھوپ بہت ہو رہی ہے. وہ بھی نہیں گیا. اب اس نے اپنی افطار بنایا, پکوڑے وکوڑے چھولے بولے, اب دسترخوان لگایا. اس نے کہا یار آؤ افطار تو کر لو. اس نے کہا یار کہاں تک انکار کروں, شرم آتی ہے, چلو افطار تو کر لوں. اور پھر ایک ایسے ہی ہے, اس نے کہا کہ بھائی تم نے یار سحری نہیں رکھی, نماز نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھا, کم سے کم افطار تو کر لو. کہاں یار اب اتنے بھی کافر نہیں ہے کہ افطار بھی نہ کرے. تو کیا ہے یہ؟ اس کو میرے شیخ فرماتے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کڑوا کڑوا تھو تھو. نماز پڑھنا, ذکر کرنا, بزرگوں کے پیر دبانے بڑا آسان کام ہے, تبلیغ میں چلے لگائے بہت آسان ہے, حج عمرہ, لیکن نظر بچائے اس میں نانی مرتی. میرے مرشد فرماتے اور اچھے اخلاق, غصے کو ضبط کرنا, اس میں نانی مرتی. فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ نے مجاہدہ رکھا. اسی مجاہدے سے فرق پتہ چلے گا عاشق اور فاسق لوگوں کا. یہ فرق اس لیے رکھا, اس لیے مجاہدہ ضروری ہے. اب مجاہدہ کیا؟ نفس کی بھوسی چھڑا رہے ہیں. ساتھ ساتھ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو. کونوا مع الصادقین, اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو. اب اللہ والے جو اللہ تعالیٰ کے پھول ہیں میرے دوستو, اللہ تعالیٰ کی محبت کا رنگ اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی خوشبو ان سے ملے گی. اب وہ کس صحبت اختیار کرے تو نتیجہ کیا ہے؟ اب مجاہدہ جیسے بھوسی چھڑا دی, اب پھول جس پھول کی خوشبو میں آئے گا. میرے شیخ فرماتے ہیں جس اللہ والے کے ساتھ تم رہو گے, جس طرح سے دیسی آم کو لنگڑے آم کی قلم لگائی جاتی ہے تو دیسی آم لنگڑا آم بدل جاتا ہے, بن جاتا ہے, اس کا نام بدل جاتا ہے, اس کا کام بدل جاتا ہے, اس کا دام بدل جاتا ہے. فرمایا اسی طریقے سے جس اللہ والے کے ساتھ رہو گے, اس کا تعلق مع اللہ, اس کا درد دل, اس کا اللہ تعالیٰ پر جینا اور مرنا, یہ کیفیت تمہارے اندر منتقل ہو جائے گی. لیکن فرمایا جس طرح سے اس روغنے تلی کے تیل کو روغن گل بنانے کے لیے مجاہدہ چاہیے، اسی طرح سے شیخ کی صحبت کے ساتھ ساتھ گناہ سے بچنے کا مجاہدہ بھی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ فجر کی نماز میں سو رہے ہیں، اب یہ مجاہدہ ہی نہیں برداشت کرتے، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا یہ صحبت ایک مدت تک صحبت اٹھانے کے باوجود قرب خاص سے محروم رہے گا. لہذا دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک تو مجاہدہ اور دوسرا صحبت اہل اللہ، یہ دو چیزیں. اس سے میرے دوستو نسبت مع اللہ اور تعلق مع اللہ نصیب ہوتا ہے. اور رمضان شریف میں ایک کام ہم کرتے ہیں، اگر دوسرا کام کر لیں تو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، روزہ ہم تم پر اس لیے فرض کر رہے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، ہمارے ولی اور دوست بن جاؤ. ہم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم متقی نہیں بنتے، کیوں؟ ایک کام ہم کر رہے ہیں، دوسرا کام نہیں کر رہے. مجاہدہ بہت ہے، دن بھر مجاہدہ، کیا صبح سے شام تک روزہ رکھنا، یہ مجاہدہ ہے. اور جس کو تراویح قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھانی ہوتی ہے تو کئی کئی دفعہ وہ پڑھتا ہے، سناتا ہے. اور پھر صبح کا مجاہدہ یہ، صبح سے شام تک روزہ. اور رات کا مجاہدہ یہ، 20 رکعت تراویح. اب یہ مجاہدہ ہے نا، لیکن اس مجاہدے کے ساتھ صحبت نہیں ہے. لہذا ہم مجاہدہ اکیلے کرتے ہیں. میرے مرشد نے فرمایا اکیلے مجاہدہ مت کرو، صحبت اہل اللہ میں رہ کر مجاہدہ کرو. تو کیا ہوگا؟ مجاہدے کے ساتھ وہ نفس کی بھوسی اٹے گی، اور صحبت اہل اللہ سے اس اللہ والے کی خوشبو تمہارے اندر منتقل ہونا شروع ہو جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ نام بدل جائے گا، کام بدل جائے گا، اور دام بدل جائے گا. یہی عالم ہوگا. محرومی فرماتے روغن گل روغن کنجد نمان، جس نے اللہ والوں کی صحبت اختیار کر کے گناہ سے بچنے کا غم اٹھایا، اللہ تعالی کے راستے کی تکلیف اٹھائی اور اللہ والے کی صحبت اختیار کی، اب وہ کیا ہے گا؟ وہ نافرمان نہیں، ولی اللہ بن جائے گا. اب اس کو یہ کہنا، ارے بھائی میاں پہلے تو داڑھی منڈاتا تھا، پہلے تو رات بھر فلمیں دیکھتا تھا، پہلے تو مجرے بھی دیکھنے جایا کرتا تھا، بڑا پیسہ عورتوں پر لٹاتا تھا اور لیڈے لاتا تھا، فلمیں دیکھتا تھا، دکھاتا تھا، ڈانس پارٹیاں کرتا تھا. اب وہ کیا ہے؟ وہ اللہ والوں کی مجلس کرا رہا ہے کہ آؤ بھائی بیان رکھا، اللہ والوں کا بیان رکھا، اب آؤ بھائی بیان سنو. خود بھی بیان میں جا رہا ہے، دوسروں کو بھی لے کر جا رہا ہے. اب کیا ہوا؟ اب اس کو روغن کنجد نہ بولو، اب وہ روغن گل بن چکا، اب اللہ والا بن چکا. اب گناہ چھوڑ دیے، دیکھ لیے ایک آدمی نے داڑھی رکھ لی، اب ایک آدمی نے داڑھی رکھ لی، اب اس کا حکم کیا ہے؟ وہ داڑھی والا کہلائے گا. لیکن داڑھی اپنی مرضی کی نہ رکھے، کیونکہ تھوڑی تھوڑی داڑھی رکھے، ایسا نہ کرے، ایک مٹھی پوری کر لے، اور مٹھی سے زیادہ بھی نہ رکھے، ایک مٹھی سے زیادہ بھی نہ رکھے. اور اسی طرح سے داڑھی کا بچہ ہے کٹ مکا، اس کو نہ کاٹنا، اس کو بھی نہ کاٹے، اور داڑھی ایک مٹھی اپنی ہو، سامنے سے، دائیں سے، بائیں سے، تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے. میرے مرشد نے فرمایا کہ اپنے بچے کی مٹھی نہ ہو، اپنے بیوی کی بھی مٹھی نہ ہو، اپنی مٹھی سے ناپے، اور ساتھ میں مونچھوں کو باریک کر لے. یہ سنت ہے، اللہ والوں کا طریقہ ہے، صحابہ کا اور فقہ محدثین اولیاء اللہ کا طریقہ ہے کہ مونچھوں کو باریک کر لے، شلوار ٹخ مرد حضرات شلوار ٹخوں سے اوپر کر لیں، اور عورتیں ان کے ٹخنے چھپے، وہ ملا کٹ شلوار نہ سلوائیں، اور برقع ہو، اور برقع بھی ذرا کھلا ہو. ارے میاں کافی تھا نا، ضرورت کیا ہے؟ بس چھوڑ، کیوں اب جلا دی تو رہنے دو، چھیڑ چھاڑ کرنا مقصد ہے، وہ اس لیے جلائی بھی تھی، ایک روشنی کافی تھی. بلا ضرورت کوئی فضول حرکت مت کرو، صحبت اختیار کر کے. عورتیں کیسے؟ کتاب پڑھیں، کیسٹ سنیں، جہاں شرعی پردے کا انتظام ہو وہ بیان سنیں، یہ عورتوں کا طریقہ. اور وہ بھی، لیکن تراویح پڑھنے نہ جائیں، یہ عورتوں کی جماعت، عورتوں کا جانا. ایک جگہ دیکھا کہ ایک تمبو لگا ہوا ہے، ٹینٹ لگا ہوا ہے، آگے مرد نماز پڑھے اور پیچھے عورتیں، بیچ میں پردہ کنات ہے، اتنا پردے کا انتظام. اور جب گزرے تو دیکھا عورتیں بھی نظر آ رہی ہیں، مرد بھی نظر آ رہے ہیں، ہاں وہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے، لیکن باہر سے گزرنے والے سب دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ، کیا پردہ ہے! واہ، پردہ بھی ہے تو جلوہ نمائی کے ساتھ. جیسے آج کل عورتیں پردہ کرتی نا، چہرے پر نقاب ڈال لیا، ہاتھ میں دستانے، اور اوپر نیچے سب کچھ نظر آ رہا ہے. یہ فیشن کا پردہ کیا, فیشن والا. میرے مرشد نے فرمایا, اب وہ صاحب نسبت اللہ والا بن گیا, اب اس کو مت بولو کہ تم پہلے کیسے تھے. فرمایا کہ دیکھو بچپن ہے انسان, اسی لیے پردہ کرے تو بعض عورتیں بھی کہتی ہیں کہ لو جی اس کا کیا ہے, اس کو تو ہم نے ہگایا متایا بھی ہے, ابھی ہم سے پردہ کرے گا, ہمارے سامنے تو بڑا ہوا ہے اور ہم نے اس کو پیشاب پکانا کرا ہے, ابھی ہم سے پردہ کرے گا. تو میرے دوستو یاد رکھے, لیکن ہم ماں جو ہے بچپن میں بچے کو تیل مالش بھی کرتی ہے, نہلاتی دھلاتی ہے, لیکن جب وہ بچہ بڑا ہو گیا سگی ماں نہلا سکتی ہے؟ اب اس کی جو مرد ہے اس کی شرمگاہ کو دنیا میں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, اگر بیمار بھی ہو بیوی دھلا سکتی ہے, یہ خدمت بیوی کر سکتی ہے. اب وہ ماں بھی ہے, حکم بدل گیا, تو جب ماں کا حکم بدل گیا تو پھر دوسری رشتے دار نہیں ہوگا کیسے؟ لہذا شرعی پردہ کرے, اور ایسا نہ کرے. بعض مردوں کا ایک عجیب مزاج ہے, اپنی بیویوں سے کہتے پردہ کرو اور خود خالہ زاد بہن سے پوچھتے آپ کیسی ہیں, ان سے گپ شپ بھی چل رہی ہے اور سالی کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر لے جا رہے ہیں اور بریک بھی ہائیڈرولک والی لگائی ہوئی ہے, وہ بھی پوچھ رہی بھائی جان کیا بات ہے آپ اتنے کھڈے, آپ اتنے کیوں بار بار بریک لگا رہے ہیں؟ خیر تمہیں پتا نہیں ہے سوراب بورڈ کی سڑکیں کتنی خراب ہیں, کھڈے اونچائی نیچائی ہے ذرا یہاں پر. اب سالی سے پردہ ہے. ایک صاحب یہاں پر آئے, اسی مسجد کا واقعہ ہے کہ عید کا دن تھا, سفید بال ان کے, بزرگوں کے جانا تبلیغ میں وقت لگانا, بزرگوں کے بیانات سننا, بیان بات پیش کی کہ بھائی سالی سے پردہ ہے, آنکھیں پھاڑ کے دیکھنے لگے. میں خیریت کیا بات ہے؟ کہا سالی سے بھی پردہ ہے؟ اچھا یہ بھی بتایا کہ میرا ایک بیٹا مفتی بھی ہے, ایک بیٹا عالم بھی ہے, اور میں تبلیغ میں بھی جاتا ہوں اور بزرگوں کے بیانات بھی سنتا ہوں. کہا اچھا سالی سے پردہ ہے, کیا واقعی پردہ ہے؟ میں نے کہا جی ہم نے تو اپنے بزرگوں سے علماء سے جو ہم نے کتابوں میں پڑھا اور سیکھا وہ تو پردہ ہے. کہا اچھا یہ تو مجھے آج پتہ چلا. میں نے کہا دیکھیے گھر میں صرف عالم ہونا کافی نہیں ہے, گھر میں صرف مفتی ہونا کافی نہیں ہے جب تک اس سے مسئلے پوچھے نہ جائیں, اور پھر ہم اپنے بچوں کو عالم بناتے ہیں. ہاں ایک عجیب نقطہ یاد آیا, ہم اپنے بیٹوں کو حافظ اور عالم بناتے ہیں, ذرا نیت کیا ہے بھائی؟ پوچھے نیت نہیں. اچھا نیت کیا ہونا چاہیے؟ چلو میں بتا دوں, عالم بنانے کا مقصد اولاد کو یہ ہے کہ وہ علم سیکھے اور اس علم پر عمل کرے. اصل تو یہ ہے نا, زندگی کیسے گزارنی ہے وہ علم کی روشنی میں. اور جو ہمارے گھروں میں شریعت و سنت کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں ان باتوں پر آ کے ہمیں بتائے اور ہم ان باتوں کو چھوڑیں, یہ مقصد ہے. اب بچہ عالم بن کے آ گیا, اس نے کہا ابا یہ تو بری بات ہے, آپ تو ہماری خالہ سے پردہ نہیں کرتے. کہو اے چل یہ کیا ہے, اتنے زمانے سے ہم وہ ہے اور وہ میری وہ خالہ جو تمہارے ہمسالی ہے وہ میری خالہ زاد بہن بھی تو ہے, اب ہم اس سے پردہ کریں گے کیا؟ ہم نے تو بچپن میں ساتھ کھیلا تھا, ایک دوسرے کو مٹی بھی ماری تھی, پانی بھی اچھالا تھا بارش میں, گلگلے بھی کھلائے تھے, چھین چھین کر پکوڑے بھی کھائے تھے. کہا ابا مسئلہ یہ, چلا بدتمیز باپ کے سامنے زبان چلاتا ہے, بڑوں کے سامنے بولتا ہے. اب وہ عالم بنا کس لیے بھائی؟ اس لیے بنا کہ وہ آ کے رسمیں بتائے گا کہ جی یہ گناہ ہے, یہ خلاف سنت ہے, سنت طریقہ یہ ہے. اچھا بیٹا ٹھیک ہے تم نے پڑھا ٹھیک ہے, لیکن بیٹا دنیا میں ایسے نہیں ہوتا, زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے, اور زمانے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ نامحرموں سے رہو, پجامے خراب کرو, گناہوں میں مبتلا ہو, بے پردگی کا وبال ہو, سارے کام کیے جاؤ. کوئی خاندان میں واقع بھی ہو جائے, کوئی کسی لڑکی کو لے کر بھاگ جائے یا کسی کی شادی شدہ بیٹی بھی بھاگ جائے, نہیں زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. اس لیے حکیم الامت تھانی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بے پردگی کا وبال اتنا ہے کہ یہ واقعات ہوتے ہیں یہ بے پردگی کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو ایک عالم بیٹھے تھے وہاں پہ, انہوں نے کہا نہیں حضرت جہاں پردہ ہوتا ہے وہاں بھی واقعات ہو جاتے ہیں. یہ بات کی حضرت نے فرمایا جہاں پردہ ہوتا ہے وہاں واقعات ہوتے ہیں, لیکن اس کا جو وہ
واقع ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کبھی نہ کبھی ضرور بے پردگی ہوتی ہے، کبھی نہ کبھی ضرور ہوتی ہے. لہذا دیکھ لیجئے کتنے ایسے ہیں دیندار گھرانے ہیں، آپ دیکھیں ماشاءاللہ آپ مسجد مدرسے سے تعلق اور بزرگوں سے تعلق، تبلیغ بزرگ سب، ہاتھ میں تسبیح، شادی ہو جائے عورتیں ڈانس کر رہی ہیں، بیٹیاں ڈانس کر رہی ہیں، بلکہ ماں بھی بول رہی ہے بیٹا ناچ لے یہی موقع ہے، کب ناچے گی تو، ناچ میری بلبل تجھے پیسہ ملے گا. بیٹی کو ماں ترغیب دے رہی ہے ناچ لے ڈانس کر لے، اور وہ بڑے میاں ہاتھ میں تسبیح لے کر بیٹھے ہیں، دیکھو شادی میں کتنا مزہ آ رہا ہے، تسبیح بھی چل رہی ہے اور وہ بھی ڈانس دیکھ رہے ہیں. یہ عالم ہے میرے دوست. اور اچھے اچھے یعنی یہ وہ عورتیں جو بالکل برقعے سے گھر سے باہر نکلتی ہیں. اب بارات جا رہی ہے، بارات جا رہی ہے بس میں یا گاڑی میں، پر وہ عورتیں ایک تو اس دن برقع سب کا غائب ہوتا ہے، اور پھر اس میں پھر اس کو ناشتہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن منتظر نہ رہنا کسی بارات کا بھائی، کیونکہ ہمارے لیے تو گناہ ہی ہے. وہ کہا چلو یار ہم بھی دیکھیں گے، یار واقعی بارات میں ایسا بھی ہوتا ہے کیا، ہوتا ہے کیا ہے وہ، ہوتا ہے کیا حاجی صاحب جو ہے وہ تسبیح لے کر بس کی وہ انجن پر بیٹھ جاتے ہیں، نیچے سے گرمی آ رہی ہوتی ہے، پیچھے پوچھ رہے ہوتے ہیں خیریت آپ ٹھیک ہیں، اب آپ دن بعد نظر آئیں آپ، کتنے بچے ہو گئے آپ کے، کیا بھائی جان چار ہو گئے، کیا اچھا پتہ ہی نہیں چلتا آپ کا ابھی تک کد کاٹ تو بڑا یہ چل رہا ہے، اور حاجی صاحب ہیں ہاتھ میں تسبیح بھی چل رہی ہے. یہ عالم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حفاظت، ہم سب کی حفاظت فرمائے، یہ ضروری ہے میرے دوستو. تو لہذا وہ بچہ عالم بن گیا، اب وہ بتا رہا ہے کہ ابا مسئلہ یہ ہے کہ فوتگی ہو جائے شادی ہو جائے اس کی سنت یہ ہے. نہیں چلو چپ کر بدتمیز بڑوں کے سامنے بولتا ہے، تو بھائی اس کو عالم بنایا کیوں؟ لہذا عالم بنانے سے پہلے اپنی نیت کو سوچے کہ میں نے کیوں، اب آگے وہ مسئلہ تو بتائے گا. اب وہ بچہ حافظ قرآن ہے، ہم شکایت کرتے حافظ قرآن ہے، اب وہ قاری صاحب نے مدرسے میں سکھایا کہ بیٹا ٹی وی نہ دیکھنا، اب وہ بچہ آگے ٹی وی نہیں دیکھ رہا، ہائے میرے بچہ ٹی وی نہیں دیکھے گا تو، ارے بیٹا تھوڑا انجوائے کر لے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، تھوڑے بہت سے تھوڑی سی دیر بس پروگرام کارٹون تھوڑا سا دیکھ لے، کارٹون تو کارٹون کیسے بنے گا، کیونکہ حافظ قرآن بھی کارٹون بنتا ہے نا. اب وہ کیسے کہ حافظ بڑے بڑے بال رکھے ہوئے، بڑے بڑے بال، قرآن پاک پہ ننگی فلموں کی سی ڈی لے جا رہے ہیں، شلوار ٹخنوں سے نیچے، یہ حافظ قرآن کارٹون نہیں تو پھر اور کیا ہے. اور حافظ قرآن صاحب ڈانس بھی بہت اچھا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ کہتے ہیں حافظ بن جاتا نا تو اس کے سارے پر کھل جاتے ہیں، قرآن پاک سینے میں آ جاتے ہیں تو بڑی اس کے انوارات ہوتے ہیں، اس لیے ڈانس بھی بہت اچھا کرتا ہے وہ. تو میرے دوستو اب رمضان شریف ہے، اس کا مجاہدہ، صبح سے شام تک روزہ اور رات میں تراویح، اور ساتھ میں بس کسی جس سے مناسبت ہو، بلڈ گروپ دیکھیں اس کی صحبت میں بیٹھا کر، ذرا کچھ کڑوی کسیلی برداشت کرنی پڑتی ہے، ایسے کام بنتا ہے. لیکن صحت کے لیے کڑوی دوا کھاتا ہے نا، انجیکشن لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن صحت مل جاتی ہے. اسی طرح سے رمضان شریف ہے تو یہ کام کرے کہ جس سے مناسبت ہو اس کے پاس بھی رہے، تراویح ساتھ پڑھ لی، سانا جانا، ہمارے اکابرین کا طریقہ یہ تھا کہ رمضان شریف اپنے بزرگوں کے ساتھ گزارنا. تو کیا ہوگا کہ وہ جو صحبت ہے، وہ جو پھول کی خوشبو ہے، وہ منتقل ہو جائے گی انشاءاللہ. ایک رمضان شریف تقوا سے گزار کر دیکھیں کیسا مزہ ملتا ہے، کیا اس سے فائدے ملتے ہیں. صرف تقوا ہو، صرف تقوا نہیں، متقی کے ساتھ گزارے. چند باتیں رمضان شریف کے متعلق خصوصی یہ ہیں، ایک تو یہ کہ عورتوں کے لیے جماعت کی نماز تراویح ہرگز درست نہیں ہے، نہ عورتیں تراویح کی جماعت کریں، نہ عورتیں کریں، اور نہ کہیں پڑھنے کے لیے جائیں، ایک بات. اور دوسری بات، مرد حضرات تراویح میں اس چیز کو نہ دیکھیں کہ تین دن کی روزہ تراویح یا دس دن کی تراویح، اس کا مطلب تو ہمارے یہاں یہی ہے، تین دن تراویح پڑھو باقی دن چھٹی، ہمارے یہاں یہی مطلب ہے کہ تین دن تراویح باقی دن چھٹی، یا باقی دن کیف و مستی، الم ترا کیف کی کیف و مستی. اور پھر تراویح بھی ایسی کہ جی جلدی کون پڑھتا ہے، یہ نہیں میرے دوستو. قرآن پاک, قرآن پاک کا پڑھنا اور سننا یہ سنت ہے, لیکن اس سنت میں نماز کی دوسری سنتوں کا بھی تو خیال ہونا چاہیے. قرآن پڑھی شریف صحیح پڑھنا یہ بھی تو سنت طریقہ ہے. اب قرآن مجید کو کسی کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا, اس لیے تراویح کے اندر ایسی جگہ تراویح پڑھے جہاں قرآن پاک صحیح پڑھنے کی فکر اور کوشش کی جاتی ہو. اور ایک بات دیکھیے, اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان, سحری سحری کھانا یہ سنت ہے. لیکن ایک بات پھر میں بتاتا ہوں, ہمارے علاقے میں جہاں ہم رہتے ہیں جس جگہ یہ, اس علاقے میں سحری میں لوگ جلدی اذانیں دے دیتے ہیں فجر کی. ابھی سحری کا وقت باقی ہوتا ہے کہ اذانیں شروع ہو جاتی ہیں, اس لیے اذان پر روزہ شروع کرنا, اور پھر افطار میں بھی تجربہ یہ دیکھا کہ جلدی اذانیں شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لوگ پڑے ہوتے ہیں, بھائی جلدی اذان دے روزہ کھول, گویا کہ جب وہ اذان دے گا تو روزہ کھلے گا. وہ ہماری ایک بوڑھی رشتے دار خاتون سنایا کرتی ہیں, بوڑھی رشتے دار خاتون, انہوں نے سنایا کہ ہمارے یہاں ایک گھر میں آنکھ دیر سے کھلی, تو وہ بچے کو بھیجا کہ جاؤ جلدی سے جا کر کہو کہ بھائی جان نے ابھی سحری کرنی ہے. تو وہ جا کے مؤذن صاحب سے کہہ رہی ہے, بچی چھوٹی سی بچی, اس نے کہا مؤذن صاحب ابھی اذان نہ دینا, ابھی بھائی جان نے سحری کرنی ہے. تو اذان پر نہیں بلکہ نشوں پر چلے میرے دوست, کیونکہ اذان ہے جلدی اذانیں دے دیتے ہیں, اور اس سے اس مسجد والے بھی اس ترک سنت کہ اذان کی جو سنت کا ترک کرنا, کیونکہ اذان تو ہوئی نہیں, وقت سے پہلے اذان دے دی, اذان ہوئی نہیں, لہذا بغیر اذان کے نماز پڑھی گئی. اب وہ مؤذن کے پیچھے پڑے ہیں, جلدی سے دو جلدی دو, بس ایسا نہیں, بلکہ نقشے کو دیکھے, نقشہ حاصل کرے, دیکھ لے یہاں بھی موجود ہے, سیکھ لے. جیسے صبح صادق کا وقت ہے وہ اس وقت سے دو تین منٹ پہلے سحری بند کر دے. یہ نقشہ ملتا ہے مکتبہ دارالعلوم, علماء دارالعلوم نے جو مرتب کیا ہے اس کے حساب سے چلے, اس میں محتاط نقشہ ہے. یہ سحری کے وقت سے دو تین منٹ پہلے بند کر دیں تاکہ احتیاط ہو گئی, اور اسی طرح سے افطار میں جو وقت مغرب کا لکھا ہے اس سے دو تین منٹ کے بعد کھلے روزہ. اور افطار کی جو دعا ہے اللہم انی لک سنت وعلی رزقک افطرت, بس اتنی دعا ہے جو حدیث شریف میں ہے, اللہم انی لک سنت وعلی رزقک افطرت, بس اتنی دعا ہے. تعالیٰ اپنے کرم سے اس رمضان شریف کو ہمارے لیے مقدر فرما دے. کس لیے؟ تقویٰ کے لیے, جو کہ رمضان شریف کا مقصد ہے. اور اللہ تعالیٰ مجاہدہ بھی ہے, رمضان شریف کا مجاہدہ روزہ رکھنا, تراوی پڑھنا, اس کے ساتھ صحبت اختیار کرے, آنا جانا رکھے. میرے شیخ نے فرمایا یہ آنا, شیخ کے پاس آنا صرف ایک آنا نہیں رہتا بلکہ 16 آنا بن جاتا ہے, اور یہ چیز نسبت منتقل ہونے کا ذریعہ ہے. یہ تجربہ یہی ہے, میرے مرشد فرماتے ہیں تجربہ یہی ہے دنیا میں سب اللہ والوں کا, تجربہ یہی ہے دنیا میں سب اللہ والوں کا, وہی پاتا ہے منزل ساتھ رہبر کے جو رہتا ہے. اور اس میں کیا, شیخ کی نقل کرے جیسا لباس ہو, کیسا لباس بنا, لباس کے متعلق بھی عید پر لباس بناتے ہیں, اس میں بھی چند چیزوں کا خیال کر رہے, صلحہ جیسا لباس بنائے جیسے نیک لوگ سب پہنتے ہیں. وہی کہے گا آستین کھلی رکھے, بٹن نہ لگائے, نمبر ایک. نمبر دو, کالر یا تو نہ بنائے یا شیروانی کالر, یہ جو انگریزی کالر ہے شرٹ کالر, یہ تشبہ بالکفار ہے. دو باتیں. اور تیسرے طریقہ یہ جو کرتے کی پٹی ہے, یہ ہمارے اکابرین اور اولیاء اللہ کا طریقہ کہ اس پہ نوک محراب بناتے نوک. تین ہو گئی. نمبر چار یہ کہ دامن کو چورس بنائے, چوکور, گول دامن نہ ہو. اور شلوار کے متعلق یہ, اچھا ایک چیز یہ کہ مرد حضرات اب کرتا باریک پہننا یہ جائز ہے, باریک کرتا پہننا جائز ہے, گرمی لگتی ہے اس لیے بازے باریک پہنتے, تو یہ بالکل جائز ہے. کوئی باریک کرتا پہنے اس پر اعتراض کرنا درست نہیں ہے, لیکن شلوار میں ذرا خیال کریں, کیونکہ شلوار باریک پہننا تو جائز نہیں ہے. ایسا نہیں کہ کرامت نظر آئے اسے, یہ اس معاملے میں بہت غلطی کرتے ہیں اچھے اچھے لوگ کہ جو قمیض پہنے اسی کی شلوار بنا لی, یہ درست نہیں ہے, اہتمام کرنا چاہیے. لہٰذا ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا کہ حضرت والا شلوار دوسرے کپڑے کی بنواتے ہیں, موٹے کپڑے کی, اور قمیض وہ دوسرے پتلے کی کپڑے کی. حضرت سے ہم نے سیکھا, ہم اسی پہ عمل کی کوشش کرتے کہ قمیض کوئی اور کپڑے کی ہوتی ہے, شلوار موٹے کپڑے کی, تاکہ وہ نظر نہ آئے. اس لیے اس کا اہتمام کریں کہ ایسا نہیں کہ جیسی قمیض پتلی بنا سکتا ہے, بالکل جائز ہے, کہ گرمی لگتی ہے, بلڈ پریشر انسان ہے, حالات وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے, لیکن جیسی قمیض ویسی شلوار, ماں شلوار موٹی ہونی چاہیے, اس کا اہتمام کریں. اور شلوار ناف سے لے کر گھٹنے تک, ٹخنے سے اوپر تک, گھٹنے سے نیچے, ٹخنے سے اوپر تک پہلے ہی چھوٹی بنوائے. یہ جو موڑتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے شلوار سے ٹخنے چھپ جاتے ہیں, اس کے نتیجے میں گناہ ہے, حرام ہے مردوں کے لیے کھڑے ہونے کی حالت میں اور چلنے کی حالت میں. عورتوں کو ٹخنے چھپانے کا اہتمام کرنا چاہیے, اور عورتیں بھی اس کا خیال رکھیں اپنے لباس میں, کہ ان کا لباس کھلا ہو, چست لباس نہ ہو اور باریک نہ ہو, اس کا عورتیں بھی خیال کریں, عورتوں کا بھی. اس معاملے میں بہت بے احتیاطی دیکھی جاتی ہے, سنی جاتی ہے, لہذا اس کا خیال کریں. لباس ہے ماشاءاللہ, عید کا موقع ہے, سب بناتے ہیں, اللہ والوں جیسا حلیہ بنا لیں. وہ کیسا ہے کہ سر پر انگریزی بال نہ رکھے, اب کرتا شلوار بتا دیا ویسا پہنے, انگریزی بال نہ رکھے, مونچھیں باریک کر لیں, ایک مٹھی داڑھی رکھے, اور داڑھی کا بچہ بھی نہ کاٹے, اور بالوں کو کالا نہ کرے. بس اتنا سا حلیہ بنایا ہو گیا. میرے شیخ فرماتے ہیں اللہ والوں جیسا حلیہ بنا لو, ظاہر اللہ والوں جیسا بنا لو, اللہ تعالیٰ باطن بھی ویسے عطا فرما دیں گے. اور صحبت سے یہ چیز منتقل ہوتی ہے, کیفیت, تعلق مع اللہ, درد نسبت, درد دل, یہ منتقل ہوتا ہے. اور وہ درد دل کیا ہے؟ کہ ہر لمحہ سانس میں اپنے مالک کو خوش کروں, اور ایک لمحہ ایک سانس اپنے مالک اور پالنے والے کو ناراض نہ کروں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو اپنے قرب اور تعلق بھی نصیب فرمائے, اور متاثرین کے لیے بھی دعا کریں سیلاب اور بارش کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ پورے ملک پر عافیت عطا فرمائے. کتنے پریشان, 1 کروڑ سے زیادہ لوگ متاثر ہیں, اور ایسی ایسی جگہ جہاں امداد بھی نہیں پہنچ رہی, گھر ڈوبے ہوئے, اور اپنے ان کے لیے جو ہے دعا بھی کریں, جن کو مال ہو اللہ مال بھی دے تاکہ ان کی ضرورتیں اپنی طرف سے جو ہو سکے. اور دعا کا تو کم سے کم ہے, دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو باتیں پیش کی گئی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو نیک اور اللہ والا بنا دیجئے. اے اللہ اس رمضان شریف میں اپنے کرم سے ہم سب کو تقوی والی حیات کا ذریعہ بنا دیجئے, اور یا اللہ اپنی دوستی اور ولایت کا ذریعہ بنا دیجئے, ہم سب کو نیک اور فرما بردار بنا, ہمیں عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرما. یا اللہ ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما. یا اللہ ہم میں سے جس کو غصے کی عادت اور غصے کا مرض, تکبر کا مرض اور ریا دکھا کے ہوئے کا مرض, یا اللہ تعالیٰ اس میں اعتدال عطا فرما اور اچھے خلق عطا فرما, توازو نصیب فرما, غصے کو برداشت کرنے والا بنا. یا اللہ تعالیٰ اور اخلاص اور درد دل عطا فرما. یا اللہ ایمان اور یقین کو یا اللہ تعالیٰ کامل فرما. اب یا اللہ اپنے ایسے اولیاء کی صحبتیں آپ نے اپنے کرم سے عطا فرمائی کہ جو اللہ اس زمانے کے بڑے درجے کے اولیاء میں شمار ہیں, یا اللہ ان کی صحبت سے ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما, ان کے قدر کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا میں رکھیے, سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے, بیماروں کو شفا عطا فرما, اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما, ہم سب کو حلال روزگار عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ جان مال آبرو کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. یا اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا. یا اللہ اے کریم مالک, جو سیلاب کے متاثرین ہیں یا اللہ پورے ملک میں یا اللہ امن اور چین اور سکون بھی عطا فرما, اور یا اللہ متاثرین کی مدد فرما. یا اللہ سیلاب کو روک دیجئے, عافیت عطا فرما دیجئے. اور اے کریم مالک ہم سب کو اور اب سارے ملک کے مسلمانوں کو اور سارے عالم اسلام کو اپنا فرما بردار بنا دیجئے. یا اللہ بے شک یہ مصیبتیں اور یہ آفات ہمارے گناہوں کی وجہ سے, یا اللہ ہم بھی معافی مانگتے ہیں, اور یا اللہ سچی توبہ کی توفیق بھی عطا فرما, ہر گناہ سے بچا لیجئے, اور یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ذریعہ بنا دیجئے. یا اللہ مچھلیوں پر رحم فرما, دریا اور سمندروں پہ, چوٹیوں پر رحم فرما بلوں میں, پرندوں پر رحم فرما فضاؤں میں, یا اللہ جانوروں پر رحم فرما صحراؤں میں جنگلوں میں, یا اللہ عالم پر اپنی رحمت کی بارش فرما دیجئے. یا اللہ کفار کو ایمان عطا فرما, اہل ایمان کے ایمان میں ترقی
ترقی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو ولایت صدیقیت کا اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے، اور اے کریم مالک اپنی ذات و صفات کی عظمت ہمارے قلوب میں عطا فرما دیجئے، مغفرت بے حساب فرما دیجئے، اللہ والا نیک صالح بنا دیجئے رب. اور ہم سب کو بھی ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما، ہمارے گھر والوں کے حق میں قبول فرما، ہماری اولاد کے حق میں قبول فرما، اور یا اللہ تعالی ہمارے دوست احباب رشتہ داروں کے حق میں قبول فرما جنہوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے، عافیت نصیب فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالی ضروریات کو پورا فرما دیجئے، اور اے کریم مالک جنہوں نے دعاؤں کے لیے نہیں کہا لیکن ہمیں ان کے لیے دعا کرنے چاہیے، یا اللہ ان تمام حاجتوں کو ہم سب کو اور اہل حاجت کو عطا فرما دیجئے، اور ہمارے دوست احباب متعلقین رشتہ دار سارے عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرما دیجئے. اور یا اللہ ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، شریعت و سنت کے مطابق اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حاسدین کے حسد سے بچا، دشمنوں کے شر سے بچا، یا اللہ تعالی ہم سب کو حلال روزگار عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب